بسم اللہ شروع کریں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بارک رسیت. یہ تقریباً شعبان کی 15 تاریخ کا واقعہ ہے کہ میں اور میری گھر والی, میری وائف, ہم دونوں عمرے پر سعودی عرب گئے تھے. ہمارا تقریباً 10 دن کا پلان تھا کہ ہم 10 دن عمرہ کر کے واپس آ جائیں گے, جس میں سے پہلے 2 دن 3 دن ہم نے مکہ شریف میں گزارنے تھے عمرہ کے بعد, اور پھر مدینہ شریف میں 1 ہفتہ ہم نے گزارنا تھا. تو جب ہم مدینہ پہنچے تو اس کے دوسرے دن جب میں روضہ پاک پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں موجود تھا تو وہ سعودی انٹیلیجنس نے آ کے مجھ کو اور میری وائف دونوں کو گرفتار کر لیا. وہاں سے لوگوں کے سامنے ہمیں گرفتار کر کے یہ لے گئے, اور یہ بالکل نہیں بتا رہے تھے کہ الزام کیا ہے ہمارے اوپر, مگر ان کے جو باڈی لینگویج تھی, جس طرح وہ گفتگو کر رہے تھے, جس طرح وہ بات کر رہے تھے, وہ بہت ہاسٹائل تھا, شدید غصہ تھا اس کے اندر, ایک ناراضگی تھی, اور لگ رہا تھا کہ یہ جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا دشمن پکڑایا اپنا. اور ان کے سوالوں کے انداز سے پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ ہمیں, انہوں نے ہمیں کچھ تصویریں دکھائیں, کچھ ہم سے سوال جواب کرنا جب شروع کیے پولیس اسٹیشن میں, شروع میں میں اور میرے ساتھ میری اہلیہ بھی تھی, تو اس میں وہ تصویر انہوں نے دکھائی جو میری صدر رئیس جمہور احمدی نژاد کے ساتھ ایک تصویر میری تھی, جو میں نے 2011 میں ہم نے سفر کیا تھا ایران کا ایک کانفرنس کے لیے. تو اس کانفرنس میں میری ملاقات ان سے ہوئی تھی. تو پھر ہمیں معلوم ہوا کہ یہ ہم پر ایران کے جاسوس ہونے کا الزام لگا رہے ہیں. اور اتفاق سے, یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ اسی پولیس اسٹیشن میں میں نے اس شخص کو دیکھ لیا کہ جس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی. وہ ایک پاکستانی شخص تھا جو پہلے میرے دفتر میں کام کرتا رہا تھا. اس کا تعلق خوارج یا جیش محمد کے گروہ سے تھا, اور میرے پاس وہ یہ کہہ کر آیا تھا کہ میں توبہ کر چکا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ نئی زندگی شروع کروں, اور اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ گھر میں دفتر میں ایک ڈرائیور اور ملازم کے طور پر کام کرتا رہا. بعد میں جو انڈین لابی تھی, کیونکہ میرا سارا کام جو تھا زیادہ تر پاکستان میں جو ہے وہ بھارت کے خلاف ہے, مشرکوں کے خلاف ہے. میں پاکستان فوج کو, پاکستانی قوم کو غزوہ ہند کے لیے ہم تیار کرتے ہیں, پاکستان کے دفاع کے لیے. تو جتنی بھی مشرک لابی ہے پاکستان میں, انڈین لابی ہے, وہ ہمارے خلاف کام کرتی ہے, میڈیا میں بھی, سیاست میں بھی, اور دہشت گرد گروہوں میں بھی, یہ سب ہمارے خلاف کام کرتے ہیں. تو اسی لابی نے, جس نے میرے خلاف پاکستان میں مقدمات مجھ پہ کیے ہوئے تھے, مجھ پہ یہ تہمت تھی پاکستان میں کہ میں پاک فوج کے اندر بغاوت برپا کر رہا ہوں, یہ تہمت پاکستان میں ہی مجھ پہ ہی لگا چکے تھے کہ یہ شیعہ ہے, ایران کا ایجنٹ ہے, یہ تہمت مجھ پہ پاکستان میں ہی لگ چکی تھی کہ یہ پاکستان فوج کے اندر بغاوت کر کے پاکستان کے اندر کوئی فساد برپا کرنا چاہتا ہے. تو انہی لوگوں نے یہ سازش کی, اس دفعہ بھی انڈیا کے ساتھ مل کر. یہ نون لوگ ہیں, ہم واضح جانتے ہیں ان ساروں کو پاکستان میں, ان کا تعلق ہندوستان کے ساتھ ہے, اور انہوں نے یہ سمجھا, ہمیں ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ سمجھا کہ چونکہ سعودی عرب اور ایران کے اختلافات آج کل عروج پر ہیں, اور چونکہ میں نے پاکستان میں یمن کی جنگ کی شدید مخالفت کی تھی کہ پاکستانی فوج کو یمن میں نہیں بھیجنا, تو یہ ایک بہانہ بن گیا ہمارے دشمنوں کو, سعودیوں کو, یہ بتانے کے لیے کہ یہ شخص ایران کا جاسوس ہے اور اس نے ایران کے کہنے کے اوپر پاکستانی فوج کو یمن بھیجنے سے روکا ہے. تو ہمیں اسی الزام میں گرفتار کیا انہوں نے. ایک رات میرے ساتھ میری اہلیہ بھی جیل میں رہی, اگلے دن صبح ان کو انہوں نے جیل سے رہا کیا, وہ اپنے ہوٹل میں چلی گئی, اور مجھے یہ اپنی میکسیمم سیکیورٹی, ان کی جو گوانٹانامو بے اسٹائل کی پرزنز ہیں, جو ان کی جو لوکل انٹیلیجنس ہے, اس کو مباحث کہتے ہیں, استخبارات تو انٹیلیجنس ہے جو نارملی پوری دنیا میں کام کرتی ہے, جو ان کی داخلی انٹیلیجنس ہے وہ مباحث عامہ کہلاتی ہے. تو اس کی اسپیشل جیلیں ہیں, ان کی خاص جیلیں ہوتی ہیں, وہ عام جیلوں سے جہاں پہ چوری ڈاکے یا قتل کے قیدی ہوں وہاں رکھے جاتے ہیں ان سے مختلف ہیں. یہ جیلیں جو ہیں, آپ یقین نہیں کریں گے کہ ایک ایک جیل کئی کئی کلومیٹرز کے رقبے میں پھیلی ہوئی ہے, ہزاروں قیدی اس کے اندر ہیں, اور ایک دفعہ ان کا نظام اس طرح ہے کہ جب ایک دفعہ آپ اس جیل کے اندر چلے جائیں تو پھر پوری باہر کی دنیا سے آپ کا رابطہ یہ کاٹ دیتے ہیں. اندر 20-20 سال انسان پڑا رہتا ہے, باہر کی دنیا سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا. تو یہ اس جیل میں ہمیں لے گئے. اب ظاہر میری اہلیہ کو, چونکہ اگلے دن انہوں نے رہا کر دیا تھا, تو میری اہلیہ نے پھر پاکستان میں اطلاع کی, پاکستان کے میڈیا کو پتہ چلا, پاکستانی قوم کو پتہ چلا, تو ایک پاکستان میں بھی ایک طوفان کھڑا ہو گیا. ظاہر ہے کہ اللہ کے فضل سے ہماری جو پاکستان میں ایک عزت ہے, ایک مقام ہے, تو یہ بات چھپی نہیں رہی, پوری قوم کو پتہ لگ گیا کہ ہمارے ساتھ یہ سعودیوں نے معاملہ کیا, اور بار بار ہمیں, ہم پر تہمت یہی وہ لگاتے. ساری ساری رات ایک سوال جواب کی نشست چلتی تھی, تفتیش ہوتی تھی, اور اس میں یہی تھا کہ آپ ایران کے جاسوس ہیں, ایران کیوں جاتے ہیں, کس سے ملے, نام بتائیے, کتنے پیسے لیے آپ نے ان سے, اور پاک سعودی عرب کے اندر آپ کے روابط کون ہیں، آپ یہاں جاسوسی کے لیے آئے ہیں، کیا خبریں ہیں جو آپ نے ایران کو دی ہیں لے جا کے، یعنی اس قسم کے سوالات.
کوئی ٹارچر تو نہیں؟
نہیں، فزیکل ٹارچر نہیں کرتے، لیکن ظاہر ہے ذہنی پریشانی ہوتی ہے، ایک فکر ہے، کیونکہ وہ انہوں نے صاف کہا کہ جی آپ اگر جاسوس نکلے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے، گردن کاٹیں گے آپ کی، اور اگر آپ جاسوس نہ نکلے، لیکن یہ بات تو پھر بھی طے ہے کہ آپ نے پاکستانی فوج کو یمن بھیجنے سے روکا ہے، اور جس سے ہمارے مفادات کو بڑی شدید ضرب پہنچی ہے، تو ہم 15-20 سال تو آپ کو جیل میں رکھیں گے. تو اب ظاہر ہے جیسے میں اکیلا نہیں تھا وہاں، یعنی وہ 15,000 قیدی ان کی سیاسی جیلوں میں ہیں. پہلے مجھے مدینہ کی جیل میں انہوں نے تقریباً 2 مہینے رکھا، پھر مدینہ کی جیل سے نکال کر جدہ کی جیل میں لے گئے، وہاں تقریباً 3 ہفتے رکھا، پھر جدہ کی جیل سے نکال کر قسیم بریدہ کی جیل میں لے گئے، وہاں تقریباً 1 مہینہ رکھا، اور پھر وہاں سے نکال کے 2-3 دن کے لیے ریاض کی جیل میں رکھا، پھر دوبارہ جدہ کی جیل میں لے کر آئے. تو ایک پورے سعودی عرب کی تمام سیاسی جیلیں میں نے اندر سے دیکھ لیں، اور ہر جگہ جس ملک کے قیدی ہیں، ایک بہت بڑی اکثریت تو سعودیوں کی ہے، مگر ایک بہت بڑی اکثرت شامیوں کی بھی ہے اور یمنیوں کی بھی ہے. کہ اب چونکہ شام اور یمن میں جنگ ہے، اور ان کو شام کی حکومت سے بھی خطرہ ہے، اور یمن کے اندر بھی ان کو خطرہ ہے کہ ان کے جاسوس ہیں، لہذا کسی سعودی عرب میں کسی یمنی نے یا کسی شامی نے اگر شام فون کر لیا یا یمن فون کر دیا تو اس کو اٹھا لیں گے، کوئی ملنے آ گیا وہاں سے تو اس کو گرفتار کر لیں گے. کسی شامی یا یمنی پر ان کو شک ہوا تو اس کے ساتھ اس کے دوست، اس کے جتنے جاننے والے ہیں وہ سب اٹھا لیں گے. ایک عجیب و غریب اس وقت ایک طوفان مچا ہوا ہے وہاں پر، کہ جس میں خاص طور پر یمن اور شام کے مسلمانوں کی تو نہ جان سلامت ہے، نہ عزت، نہ آبرو، اور ہزاروں کی تعداد میں یمن کی جیلوں میں.
آپ کی رہائی کیسے عمل میں آئی؟
یہ بات تو ایک حیرت انگیز امر ہے یہ، کہ جب ہمیں گرفتار کیا گیا تو ہماری گرفتاری کے فوراً بعد ہندوستان کی حکومت سعودی عرب پہنچ گئی. ان کے فورن منسٹر سشما سوراج وارت جو ہے، وہ پہنچی سعودی عرب، اس نے اپنے آدمی بھیجے اور کہا کہ یہ شخص آپ ہمارے حوالے کرتے ہیں. یعنی انڈیا نے مجھے ڈیمانڈ کیا کہ آپ ایز اے پرزنر، کہ آپ اس شخص کو سعودی عرب کی حکومت سے طلب کیا کہ یہ آپ ہمارے حوالے کر دیں. دوسری طرف سعودیوں نے پاکستان حکومت سے پوچھا کہ ہم اس شخص کے بارے میں، ہم نے ظاہر ہے چونکہ اتنا طوفان کھڑا ہو گیا پاکستان میں، تو پاکستان کے فورن آفس نے بھی پوچھا ان سے کہ آپ نے کس الزام پہ گرفتار کیا. تو سعودیوں کو پاکستانی گورنمنٹ نے خود کہا، پاکستانی پرائم منسٹر نواز شریف نے کہا، چونکہ یہ خود سعودیوں کا بڑا قریبی دوست ہے، تو اس نے سعودی حکومت سے کہا کہ ہمیں یہ شخص نہیں چاہیے، آپ اس کو اپنی جیلوں میں ہی رکھ لیں. سعودی مجھ پہ ناراض تھے، انڈینز یہ چاہ رہے تھے کہ مجھے انڈیا کے حوالے کر دیں. پاکستانی حکومت نے سعودیوں سے کہا کہ ہمیں یہ شخص نہیں چاہیے، اس کو آپ رکھ لیں اپنے پاس، یہ ہمیں بھی تنگ کرتا ہے پاکستان میں. تو اس کے بعد پھر میری رہائی کیسے ممکن ہوئی؟ یہ تو ایک ناممکن امر تھا، ایک محال امر تھا، میری رہائی ایک ناممکن امر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کے اندر اندر میری رہائی ممکن ہوئی. بڑی عزت کے ساتھ انہوں نے ہمیں وہاں سے رخصت کیا، ایگزٹ کیا، ڈیپورٹ نہیں کیا، نکالا نہیں وہاں سے. اور اللہ کا شکر ہے، گمان یہی ہے ہمارا کہ جو ان کا رویہ بدل گیا اندر، جو ان کو ایک سخت خوف میں مبتلا ہو گئے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جو خوف ڈال دیا، گمان ہمارا یہی ہے کہ پاکستانی فوج نے پوری قوت اور شدت کے ساتھ ان پر اپنا دباؤ ڈالا. اللہ کے فضل سے ہمارا جو کام پاکستان میں ہے، بڑا عزت اور وہ کام پاک فوج کے اندر پاکستان کے دفاع کے لیے انتہائی اہم اور قیمتی سمجھا جاتا ہے. اور سوائے، ظاہر ہے جب میں جیلوں میں تھا تو مجھے بتاتے تو نہیں تھے سعودی کہ ان کے معاملات کس سے چل رہے ہیں، کیا نیگوسیشنز ہو رہی ہیں. چند ایک باتیں مجھے پتہ لگتی تھی، یہی کہ انڈیا نے مجھے طلب کیا ہے، یہی بات کہ پاکستانی گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے، کہ یہ باتیں تو خود سعودیوں نے مجھے بتائیں. اور جب ان کا رویہ تبدیل ہو گیا میری طرف، ان کا ناراض تو وہ تھے، وہ تو آخر تک ناراض رہے، وہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. ظاہر ہے میں نے یمن کی فوج بھیجنے سے تو روکا، اس کو تو ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن کوئی طاقت ان کے اوپر تھی کہ جس کو وہ انکار نہیں کر سکتے تھے، اور میرا گمان ہے کہ وہ طاقت پاک فوج تھی. الحمدللہ پھر اس کے نتیجے میں 4 مہینے کے بعد انہوں نے بڑی عزت سے مجھے نکالا جیل سے، جدہ سے جہاز میں بٹھایا، قطر ایئرویز کی فلائٹ میں نے لی، اور وہاں سے ہوتا ہوا پھر میں. لیکن جب میں پاکستان پہنچا ہوں تو یہ اتنا سب کچھ اتنا خفیہ تھا، خود سعودی حکومت کے اندر بھی کسی کو علم نہیں تھا کہ میں جیل سے رہا کیا جا رہا ہوں، سوائے چند ایک لوگوں کے، پورے پاکستان میں کسی کو علم نہیں تھا. حتیٰ کہ سعودی عرب میں پاکستان کے سفارت خانے کو نہیں پتا تھا کہ میں رہا ہو رہا ہوں، اتنا خفیہ آپریشن ہوا یہ. اور اسی لیے جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ میرا گمان یہی ہے کہ جب اس طریقے سے ہمیں رہا کیا گیا ہے، اتنی اجلت میں اور اتنے خفیہ طریقے پہ، تو یہ سوائے پاک فوج کے دباؤ کے کسی اور طرح ممکن نہیں تھا، جبکہ 3 حکومتیں مجھے جیل میں رکھنا چاہتی تھیں. دیکھیے میں نے آپ کو بات کہی نا کہ پاکستان کے اندر ایک بہت مضبوط لابی ہے، سیاست میں بھی، میڈیا میں بھی، اور مولویوں میں بھی، کہ جن کے جو انڈیا کے حمایتی اور حلیف ہیں, جو پاکستان کی ریاست کے خلاف کام کر رہے ہیں, اور وہ لوگ میڈیا میں بھی ہیں, یہ لوگ مولویوں میں بھی ہیں, مذہبی دہشت گرد بھی ہیں اور سیاسی اور میڈیا کے دہشت گرد بھی ہیں. تو ہمارے خلاف وہ جو ڈس انفارمیشن تھی, ایک جھوٹ کی کیمپین چلائی گئی کہ صاحب ان کو 8 سال کی سزا ہو گئی ہے, ان کو 1000 کوڑے لگ گئے ہیں, حتیٰ کہ یہ تک پھیلائی گئی کہ ان کو جیل میں قتل کر دیا گیا ہے. تو یہ سارا ڈس انفارمیشن اور جھوٹ وہی لوگ کر رہے تھے جنہوں نے مجھے گرفتار کروایا تھا, جنہوں نے سعودی حکومت کو یہ جھوٹ بولے تھے کہ یہ ایران کا جاسوس ہے. اور ظاہر ہے خبریں کہیں جیل سے تو خبر باہر نہیں آ رہی تھی, تو ان لوگوں کو کیسے خبر پتہ لگ رہی تھی کہ مجھے 8 سال کی سزا ہو گئی یا قید ہو گئی یا کوڑے پڑ گئے یا میں قتل ہو گیا؟ کون خبریں, یہ خبریں بنا بھی رہے تھے, جھوٹ کریٹ بھی کر رہے تھے, اور ایک پروپیگنڈا تھا پورے پاکستان کو مایوس کرنے کے لیے. دیکھیے اللہ کے فضل سے ہماری مثال پاکستان میں, پورے پاکستان میں ایک شناخت ہے ہماری کہ پاکستان کی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے ہماری آواز کھڑی ہوتی ہے. اور جب دشمن پاکستان پر حملے کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ ہمارے اوپر حملے کرتا ہے, ہماری ذات پہ حملے کرتا ہے. انڈیا کا ٹیلی ویژن بھی جب دکھاتا ہے کہ پاکستان اس کے خلاف, پاکستانی میڈیا اس کے خلاف بول رہا ہے, تو ایک طرف وہ نریندر مودی کی تصویر لگاتے ہیں تو دوسری طرف میری تصویر لگاتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا میں یہ شخص ہے کہ جو انڈیا پر حملے کر رہا ہے. ان کو معلوم ہے ہماری مقام کا کہ اللہ کے فضل سے ہماری آواز پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ سنتے ہیں, پاک فوج سنتی ہے. لہذا اگر وہ ہمیں گراتے ہیں, ہمیں بے عزت کرتے ہیں یا ہمارے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرتے ہیں تو اس سے پوری پاکستانی قوم مایوس ہوتی ہے. اور یہی وہ لوگ تھے. تو مذہبی طبقے کے اندر یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم خوارج کہتے ہیں, یہ وہی مولوی ہیں کہ جو جن کا تعلق دارالعلوم دیوبند انڈیا کے ساتھ ہے, جن کو ہم پاکستان کی تاریخ میں کانگریسی مولوی کہتے ہیں, کیونکہ پاکستان جب بنا تھا تو ان لوگوں نے مشرکوں کی حمایت کی, آج بھی یہ مشرکوں کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے پاکستان کو نہ اس وقت تسلیم کیا تھا نہ ابھی تسلیم کرتے ہیں. یہی وہ گروہ ہیں جو پاکستان کی ریاست کے خلاف حملے کر رہے ہیں. ٹی ٹی پی کا تعلق بھی اسی مسلک سے, لشکر جھنگوی کا تعلق بھی اسی مسلک سے, سپاہی صحابہ کا تعلق بھی اسی مسجد سے, اسلام آباد میں لال مسجد کا تعلق بھی اسی مسلک سے. یہ ایک خاص گروہ ہے پاکستان میں بسنے والے, باقی جتنے مسلمان مسالک ہیں چاہے وہ اہل سنت کے ہوں یا اہل تشیع کے, وہ سب ان کو خوارج کہتے ہیں. اہل حدیث بھی ان کو خوارج کہتے ہیں, اہل سنت والجماعت بریلوی بھی ان کو خوارج کہتے ہیں, اہل تشیع بھی ان کو خوارج کہتے ہیں, دیوبندیوں میں بھی کچھ دیوبندی ہیں جو ان کو خوارج کہتے ہیں. مگر جو اکثریت پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی ہے, جو مذہبی جماعتوں کی ہے, جو کہ پاکستان کی سیاست میں بھی ہیں, وزراء بھی ہیں, پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے ہیں, وہ ان خوارج کے حمایتی ہیں. اور یہ وہ طبقہ ہے کہ جو, اور پھر جو سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان کی, چاہے نواز شریف کی ہو یا زرداری کی ہو, سیکولر جماعتیں جو اپنے آپ کو کہتی ہیں, یہ بذات خود کیونکہ ہم ان پہ شدید تنقید کرتے ہیں, ان کی حکومتیں ہیں, لہٰذا انہوں نے سعودی عرب کی حکومت سے کہا کہ ان کو جیل میں رکھو, رہا کرنے کی ضرورت نہیں. تو پاکستان کے میڈیا میں, سیاست میں اور ملاؤں میں ایک لابی ہے بہت طاقتور کہ جس کے خلاف تو خود ہم پاکستان میں جنگ کرتے تھے, اور اسی لابی نے ہمیں گرفتار بھی کروایا, ہمارے خلاف پروپیگنڈا بھی کیا, اور سعودی حکومت سے کہا کہ اس کو رہا بھی نہ کرنا. دیکھیے دو الگ بات ہیں, یعنی پاکستان کے اندر جو دہشت گرد گروہ ہیں ان سے سعودی عرب کے تعلق ہونا اور 34 ملکوں کا ایک الگ بننا, وہ دو الگ الگ موضوعات ہیں. لیکن یہ بات بالکل واضح ہے, یہ طے بات ہے کہ پاکستان میں جب بھی امام کعبہ آتے ہیں یا جب بھی امام مسجد نبوی آتے ہیں یا جب بھی سعودی عرب کے مفتی اعظم آتے ہیں, تو وہ پاکستان میں انہی جماعتوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, انہی سے ملتے ہیں جا کے, کہ جن کو ہم آج خوارج کہتے ہیں. اور اس پر ہم نے میڈیا میں بھی اعتراض اٹھایا تھا. میری انفیکٹ یہی باتیں تھیں جس کی وجہ سے سعودی حکومت نے میرے خلاف جو مقدمہ بنایا, جب مجھے جیل میں, جو انہوں نے میرے لیپ ٹاپ لے لیے, انہوں نے میرا سارا ٹیلی فون لے لیا, میرے موبائل فون لے لیے, تو میرے ظاہر جتنا کام میں نے کیا تھا میرے لیپ ٹاپ میں موجود تھا, میرے سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ میں نے جو پوسٹ کی ہوئی تھی وہ تمام انہوں نے دیکھی. اور یہی پوسٹ میں نے کی ہوئی تھی کہ خود امام کعبہ نے ایک طرف تو یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہوا ہے کہ پاکستان میں ٹی ٹی پی خوارج ہے, یہ ان کا بیان ہے, آن ریکارڈ بیان ہے, مگر جب وہ پاکستان آتے ہیں تو اسی ٹی ٹی پی سے ملتے ہیں جا کے. تو یہ جو ان کی ایک تضاد ہے ان کے کلام میں اور فعل میں, اس پر ہم نے شدید اعتراضات کیے تھے کہ, اور یہ وہ باتیں تھیں کہ جس کی وجہ سے یہ مجھ سے سخت ناراض تھے, بفرے ہوئے تھے. اور جیسے ہم نے کہا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کی ریاست کے اندر جو گروہ دہشت گردی کر رہے ہیں, ان کے جو سربراہان ہیں, اور ہم کھل کے نام لیں گے کہ فضل الرحمان کی پارٹی ہے, سمیع الحق کی پارٹی ہے, طاہر اشرفی ہے. طاہر اشرفی کے بیانات میں نے سعودی اخباروں میں چھپتے ہوئے دیکھے ہیں. وہاں سعودی اخبار ہمیں جیل کے اندر ملتا تھا تو اس کے اندر طاہر اشرفی کے بیانات ہوتے تھے, اور اپنے آپ کو یہ بہت بڑا ایک عالم بنا کر پیش کرتا ہے, لیکن پورا پاکستان جانتا ہے کہ یہ زانی, شرابی اور بدکار ایک شخص ہے جس کا تعلق خوارج کے گروہ سے بھی ہے اور یہ دوسری اور امریکہ اور سی آئی اے کے لیے بھی اور انڈیا کے لیے بھی جاسوسی کرتا ہے, یہ سب کے ساتھ جاسوسی کرتا ہے اور ہر جگہ شراب کی حالت میں پکڑا گیا اور بے عزت اور ایک استغفر اللہ العظیم ایک فاسق و فاجر شخص ہے, دنیا جانتی ہے, لیکن اس کے بیانات سعودی اخبارات میں چھپتے ہیں. تو یہ جو ان کا تضاد ہے ان کے قول و فعل میں, یہ اتنا واضح ہے کہ اس پر ہم نے شدید اعتراضات کیے ہیں, شدید ہم نے اس بات پہ کہ اگر سعودی عرب کے علماء واقعی ان خوارج کو خوارج سمجھتے ہیں تو پھر وہ ان کے تمام حلیف جو پاکستان میں ہیں ان کے اوپر سختی کیوں نہیں کرتے, ان کو کیوں نہیں کہتے کہ تم ان خوارج کے خلاف اپنا ایک واضح موقف بیان کرو. نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ تو خون جاری ہے, پاکستان میں خوارج کے حملے جاری ہیں, پاک فوج کو ان کے خلاف جنگ کرنا پڑ رہی ہے, اور صرف ایک طبقہ ہے دیوبند کا کہ جس کے قریبی تعلقات ہیں سعودی حکومت کے ساتھ, وہ ان کو خوارج ماننے پر تیار نہیں ہے بلکہ ان کی حمایت کر رہا ہے, ان کا حلیف ہے. دیکھیے ایک بات کو سمجھیے گا کہ کشمیر میں جو گروہ جہاد کر رہے ہیں, کشمیر میں 5 یا 6 بڑے گروہ ہیں جو جہاد کر رہے ہیں, ایک اس میں لشکر طیبہ ہے, لشکر طیبہ اہل حدیث ہیں, دیوبندی نہیں ہیں, اور لشکر طیبہ کے لوگ پاکستان کے اندر نظریاتی طور پر ٹی ٹی پی کے تحریک طالبان کے مخالف ہیں, لہذا ان کا اہل حدیث مسلک بھی ہے, وہی مسلک ہے جو سعودی عرب والوں کا مسلک ہے, لیکن لشکر طیبہ پاکستان میں ٹی ٹی پی مخالف ہیں. لشکر طیبہ اور ٹی ٹی پی کی تحریک طالبان پاکستان کی جنگ ہے, آپس میں لڑائی ہے, اور لشکر طیبہ پاکستان کے خلاف جنگ نہیں کرتے. تو یہ بڑا واضح کر لیں, ایک بڑا گروپ ہے وہ, اور بغیر کسی تعصب کے واضح حقیقت یہ بات ہے. دوسرا جو وہاں پہ 6 پارٹی الائنس ہے کشمیری مجاہدین کا, جو بڑی 6 بڑی ان کے جو سربراہ ہیں, ان کی جو سب سے بڑی جماعت ہے خود جو کشمیر کے اندر ہے, وہ حزب المجاہدین ہے, اور حزب المجاہدین کے سربراہ ہیں سید صلاح الدین, اور سید صلاح الدین کا تعلق اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک سے, تصوف طریقت کے مسلک سے, نہ وہ اہل حدیث ہیں نہ وہ دیوبندی ہیں, اور وہ اس کا تعلق صوفیہ کے مسلک سے. کشمیر سارا کا سارا جو ہے اس کے اندر تصوف کے سلاسل چلتے ہیں, اور سید صلاح الدین جن کا تعلق حزب المجاہدین سے ہے, یہ تصوف کے سلاسل سے ان کا تعلق ہے, یہ نہ اہل حدیث ہیں نہ دیوبندی ہیں نہ پاکستان مخالف ہیں نہ خوارج ہیں. وہاں پہ 2-3 چھوٹی جماعتیں شروع میں کشمیر کے اندر داخل ہوئی, ایک البدر آرگنائزیشن داخل ہوئی, اس کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا, ایک حرکت الجہاد الاسلامی تھی, اس کا تعلق دیوبند مسلک کے ساتھ تھا. اس میں سے لوگ نکل کر ضرور گئے ہیں کہ جن کو کشمیر کے جہاد کے لیے بھیجا گیا وہ وہاں سے نکل کر تحریک طالبان کی صفوں میں شامل ہوئے جا کے, لیکن یہ 2 چھوٹی جماعتیں تھیں. جو 2 بڑی جماعتیں ہیں جو کشمیر میں جہاد کر رہی ہیں, ایک لشکر طیبہ ہے اور ایک سید صلاح الدین صاحب کی حزب المجاہدین ہے, اور دونوں خوارج نہیں ہیں, دونوں پرو پاکستان ہیں, پاکستان کے حلیف اور حمایتی ہیں, اور دونوں تحریک طالبان کے مخالف ہیں. دیکھیں شام کے معاملہ بہت تکلیف دہ ہے, بہت زیادہ تکلیف دہ ہے.
اس میں ترکی کا کردار بھی ضرور روشن کیجیے گا.
شام کا معاملہ بہت تکلیف دہ بھی ہے, اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شام میں خونریزی ابھی بہت طویل عرصے تک چلے گی, اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس وقت جو صورتحال ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے, مسائل کا حل ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا. پچھلے دنوں میں جو روس داخل ہوا اس معاملے میں, اور روس اور ترکی کے درمیان جو اختلافات میں اضافہ ہوا کہ خطرہ ہے کہ شاید آپس میں ان کے شدید جنگ ہی نہ ہو جائے کہیں پہ, یہ حالات بہتری کی طرف نہیں جا رہے ہیں. نقصان شام کے عوام کا ہے, کیونکہ ہر طرف سے بڑے بڑے مسلح گروہ جو شام میں داخل ہیں, چاہے وہ ریاستیں داخل ہوں, یعنی روس بھی داخل ہوا ہے اس کے اندر, امریکہ اور نیٹو اور فرانس اور یورپ کے ممالک بھی بومنگ کر رہے ہیں, وہ بھی داخل ہیں. اس کے علاوہ جو مسلح گروہ ہیں جن کو کوئی نہ کوئی پشت پناہی کوئی ملک کر رہا ہے, کس کی حمایت جو امریکہ کر رہا ہے, کچھ کی حمایت سعودی عرب کر رہا ہے, کردستان کے لوگ ہیں ان کی حمایت ترکی کی طرف سے, کچھ ترکی کی طرف سے ہو رہی ہے, کچھ کرد خود اپنے بھی ایک آزاد مملکت کے لیے کر رہے ہیں, حزب اللہ داخل ہو گئی ہے, ایران کے اپنے پاسداران موجود ہیں لوگ بشار الاسد کی حکومت کو بچانے کے لیے, عراقی اپنی ملیشیا ہے, اور خود شام کے اندر مختلف علاقوں کے لوگوں نے اپنے دفاع کے لیے بھی چھوٹے چھوٹے گروہ بنائے ہوئے ہیں جن کا تعلق کسی باہر کے گروپ سے نہیں ہے, لیکن وہ اپنے علاقے اپنے گاؤں کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں. وہاں پہ داعش تیار ہوئی ہے جو براہ راست اسرائیل کی زیر نگرانی تیار کی گئی ہے. وہاں پہ جبہت النصرہ موجود ہے کہ جو القاعدہ کی ایک شاخ ہے, جو ایمن الزواہری کو اپنا امیر مانتی ہے. شرن ایمن الزواہری بھی خوارج میں سے ہے, داعش بھی خوارج میں سے ہے, مگر ان دونوں کی آپس میں بھی لڑائی ہے. جبهة النصرة اور داعش آپس میں لڑ رہے ہیں, ایمن الزواہری اور ابو بکر کی شدید لڑائی ہے. ایمن الزواہری نے ابو بکر کو اپنا خلیفہ تسلیم نہیں کیا, ان کی آپس کی لڑائی چل رہی ہے. تو اس میں بیچ میں جیش الہر ہے, وہ ایک فری سیرین آرمی جس کو یہ کہتے ہیں. اب امریکن فری سیرین آرمی کو ختم کر کے ایک نئی فوج بنا رہے ہیں وہاں پر, کیونکہ ان کو پتا لگا کہ فری سیرین آرمی یہاں سے اسلحہ لیتی تھی, داعش کو دیتی تھی. اب وہ اپنی فوج ایک نئی بنانا چاہ رہے ہیں. تو جو صورتحال شام میں بن چکی ہے وہ اتنی خوفناک ہے, اس کا سراسر فائدہ صرف اسرائیل کو ہو رہا ہے. اسرائیل کے وزیر دفاع کا بھی بیان آیا ہے جس میں اس نے واضح کہا ہے کہ داعش اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. اس نے پوری مسلمان دنیا کو تباہ کیا ہے, پوری مسلمان دنیا کے خلاف اس نے اعلان جنگ کر دیا ہے, چاہے سعودی عرب ہو یا ایران ہو یا ترکی ہو, مگر اسرائیل کے خلاف اس نے آج تک ایک گولی نہیں چلائی. اور یہ آن ریکارڈ بات ہے کہ اسرائیلی فوجی باقاعدہ داعش کے ساتھ لڑ رہے ہیں, داعش کی سپلائز دے رہے ہیں, اس کی باقاعدہ میڈیکل ان کو نکال کے ان کا علاج معالجہ کر کے ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے. اور صرف داعش, یہ سمجھ لیجئے گا, یہ بات ہم بڑے وسوخ سے کہہ رہے ہیں, اور ہم نے یہ بات جب داعش بنی تھی اس وقت کہی تھی, لوگوں نے ہماری بات پہ اعتبار نہیں کیا تھا, لیکن اب کھل کے بات سامنے آ چکی ہے کہ داعش اصل میں یہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز ہیں, اسرائیلی فوج کا نام داعش ہے. اس میں صرف فٹ سولجرز ہیں, پیادہ ہیں, جو کہ آپ کو احمق خوارج یہ نظر آتے ہیں جو پوری دنیا سے کھینچے چلے آ رہے ہیں لڑنے کے لیے, لیکن جو قیادت ہے اس کی, جو اس کے فائنانسز ہیں, جو اس کی کمیونیکیشن ہے, اس کے سیٹلائٹس ہیں, اس کے جو تیل کی آمدنی ہے, اس کے جو ایکسپورٹ ہو رہی ہیں, امپورٹس ہو رہی ہیں, پوری دنیا سے سپلائیز اس کو پہنچ رہی ہیں, ہزاروں کی تعداد میں ٹرکس ٹویوٹا کے اس کے پاس پہنچ رہے ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں اس کے ٹرک نکل کے باہر جا رہے ہیں اور تیل فروخت ہو رہا ہے, یہ سارا اسرائیلی کمپنیاں کر رہی ہیں. اس کی جو فلمیں بنتی ہیں, جو داعش ویڈیوز نکالتی ہے, آپ صرف اگر ان کی گراف کوالٹی دیکھیں تو وہ ہالی ووڈ اسٹینڈرڈ سے بہتر ہیں. تو کہاں بن رہی ہیں داعش کے, آپ ابھی کنفرم ہوئی ہے یہ بات کہ داعش کے جتنی سوشل میڈیا کیمپینز تھیں وہ برٹش گورنمنٹ ویب سائٹس چلا رہی تھیں. ابھی بات خود برٹش اخباروں میں یہ بات آئی ہے کہ جب ہیک کی گئی سوشل میڈیا اکاؤنٹس, ٹویٹر کے اور فیس بک کے داعش کے ہیک کیے گئے, تو وہ برٹش ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کی سائٹس نکلی. دیکھیں یہ بد نصیبی ہے, بات یہ ہے کہ یہ بات جس کی وجہ سے میں گرفتار کیا گیا تھا سعودی عرب میں, جو میرے خلاف جو انہوں نے میرے پروگرام جو انہوں نے بہت زیادہ مجھے دکھائے بھی, اور وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ ان کو عربی میں اور انگلش میں ٹرانسلیٹ بھی کیا, اور میرے خلاف مقدمے میں جس کو وہ تیار کر رہے تھے, اس میں ایک جملہ ہمارا یہ تھا کہ یہ ایران اور سعودی عرب کی جنگ میں پوری امت مسلمہ تباہ ہو کے رہ گئی ہے. میرا بڑا سخت جملہ تھا یہ, اس میں ہم نے ایران کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا تھا اور ہم نے سعودی عرب کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا تھا, اور ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ان دو ملکوں کی, دو مسلمانوں کی لڑائی میں سب سے زیادہ فائدہ خوارج, مشرکوں اور یہود کو ہو رہا ہے. اور یہ میرا بیان بڑا واضح تھا, کیونکہ پاکستانی مسلمان ہونے کے ناطے ایران بھی ہمارا بھائی ہے, سعودی عرب بھی ہمارا بھائی ہے, ہم کسی ایک کو اپنا دشمن تصور نہیں کر سکتے. اور ہم نے ہمیشہ سے یہ نقطہ نظر لیا تھا کہ پاکستان کو سعودی عرب, ایران اور ترکی کو بٹھا کر آپس میں مصالحت کار کا کردار ادا کرنا چاہیے, اور یہی میرے الفاظ تھے جو بعد میں پاکستانی پارلیمان نے جب یمن میں فوجیں نہ بھیجی تو پھر یہی بات کہی کہ پاکستان کو ان تمام مسلمان ملکوں کو بٹھا کر ان سے بات کرنی چاہیے. ہمارے تعلقات سعودی عرب سے بھی اچھے ہیں, ایران سے بھی اچھے ہیں, ترکی سے بھی اچھے ہیں. اور یہ بدنصیبی ہے کہ یہ صدیوں کا, یہ آج کا معاملہ نہیں ہے, یہ صدیوں کا پرانا ایک بیگیج ہے, صدیوں کا ایک وزن ہے, بوجھ ہے, جو یہ ملک ایک دوسرے, جو اختلافات ان کے آج نظر آ رہے ہیں. سعودی عرب اور ترکی کے شدید آپس میں نفرت اور تعلق کس وجہ سے, کہ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے والے یہ تھے. پھر ترکوں کا ایران کے ساتھ ایک پرانی جنگ چل رہی ہے, جو عثمانیوں اور صفویوں کی جنگ چل رہی ہے, وہ پچھلے کئی سو سال کا ایک جھگڑا ہے جو چل رہا ہے, وہ ایک تاریخی ہے, حقیقت اس کو انکار نہیں کر سکتا. جس طرح شیعہ اور سنی کے اختلاف امت میں ہیں, وہ صدیوں سے ہیں. تو تاریخی طور پر بھی جو ایران کی سلطنت ہے, ترکی کی ریاست ہے, سعودی عرب کے عربوں کی جو اپنا تکبر ہے, ایک عرب پرائیڈ ان کے اندر جو ہے, وہ خاص طور پر آج آپ کو سعودی عرب کے اندر زیادہ اس لیے نظر آتی ہے کہ یہ ریاست اپنے, چونکہ پیسہ بہت ہے اس کے پاس, حرمین اس کے پاس ہیں, یہ سمجھتے ہیں پوری دنیا سے مسلمانوں نے حج اور عمرے کے لیے آنا ہے, اپنے آپ کو خادم الحرمین الشریفین کہتے ہیں, تو یہ سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ کی قیادت ان کے پاس ہے, اور جو یہ کہیں گے دنیا کرے گی, جیسے انہوں نے بھی 34 ملکوں کا الائنس ابھی اناؤنس کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ کسی مسلمان ملک سے انہوں نے پوچھا نہیں, حتیٰ کہ پاکستان کو بھی اخبار سے پتا چلا کہ جی ہم اس الائنس میں شامل ہو چکے ہیں، اتحاد میں شامل ہیں، اور پاکستان کا فوراً آف وزارت خارجہ بھی اور فوج بھی پریشان تھی کہ یہ ہمیں کس نے ڈال دیا اس الائنس میں، ہم سے تو پوچھا نہیں گیا. تو یہ سعودی ایک جو ایک فورن پالیسی کا ان کا جو طریقہ کار ہے، وہ طریقہ کار ان کو مسلم دنیا کے اندر بہت ہی زیادہ ان پاپولر کرتا ہے. غیر ان کی عزت پوری مسلم دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. سنی مسلمان ملک بھی سعودی عرب کی حکومت کی عزت نہیں کرتے، لیکن چونکہ پیسہ ان کے پاس ہے، امداد لیتے ہیں، مجبور ہیں. تو یہ جو المیہ ہے جو آپ شام میں دیکھ رہے ہیں، یہ ایک بدنصیبی ہے، یہ امت کا المیہ ہے. اس کا حل کوئی نہیں ہے اس صورتحال میں کہ جب اب بات مسلمان ملکوں کے ہاتھ سے نکل کر مغربی طاقتوں کے ہاتھ میں، خوارج کے ہاتھ میں جا چکی ہے، اسرائیل کے ہاتھ میں جا چکی ہے. اب مسلمان ملک ان ایونٹس کو کنٹرول نہیں کر رہے جو کہ مشرق وسطی میں ہو رہے ہیں. یہ بہت بدنصیبی کی بات ہے. ہم نے اپنے ہاتھ سے انیشیٹو، ہمارے ہاتھ سے کنٹرول نکل کر اب خوارج کے ہاتھ میں جا چکا ہے، ہمارے ہاتھ سے کنٹرول نکل کے غیر ملکی مغربی طاقتوں کے ہاتھ میں جا چکا ہے، ہمارے ہاتھ سے کنٹرول نکل کر اسرائیل کے ہاتھ میں جا چکا ہے. وہ فیصلہ کریں گے کہ امت مسلمہ کی تاریخ کیا ہوگی، کیونکہ مسلمان دنیا ابھی تک متحد نہیں ہے. اگر ہم متحد ہو جائیں، جس کا متحد ہونے کا مطلب ہے کہ پاکستان، ایران، ترکی اور سعودی عربیہ، ان چار ملکوں کو بیٹھنا پڑے گا. اگر یہ نہیں بیٹھیں گے تو یہ خونریزی اور یہ فساد پوری امت مسلمہ کی تباہی تک جاری رہے گا، اللہ نہ کرے. افغانستان کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا. دیکھیے، افغانستان میں جب جہاد ہو رہا تھا، جب سوویت یونین کے خلاف یہاں مجاہدین لڑ رہے تھے، سکس پارٹیز، چھ پارٹیز پشاور میں تھیں اور سیون پارٹیز ایران میں تھیں، جو کہ سوویت یونین کے خلاف ایک جہاد ہو رہا تھا، تو اس جہاد میں اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ 7 سال ہم نے گزارے ہیں اس جہاد میں. افغانوں کی ہم رگ رگ کو جانتے ہیں. افغان کبھی بھی پین اسلامک نہیں رہے ہیں، افغان ہمیشہ سے نیشنلسٹ مسلمان ہیں. کوئی افغان افغانستان میں بیٹھ کر ملا بغدادی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرے گا، نہ جہاد میں کیا کبھی کسی نے، نہ بعد میں طالبان نے کیا. طالبان نے بھی کوئی اسلامی خلافت کا اناؤنس نہیں کیا، انہوں نے بھی امارت کی بات کی، حالانکہ اس وقت اسامہ بن لادن اور عربوں نے ان سے کہا کہ آپ خلافت کے اناؤنس کر دیں، اس نے کہا جی خلافت ہم نہیں بنا سکتے، ہم امارت بنائیں گے اپنی. تو یہ یاد رکھیے گا کہ افغانستان میں کوئی افغان جو کہ اسلامی تحریک سے متاثر ہے، وہ کبھی بھی ملا عمر کی، کبھی بھی بغدادی کے ہاتھ پر، داعش کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرے گا. تو جو آپ کو افغانستان میں داعشی نظر آ رہے ہیں، یہ سی آئی اے کے پیدا کردہ کرائے کے ہیں، اور ان میں اکثریت وہ ہے جن کو آپ ٹی ٹی پی کہتے ہیں، تحریک طالبان پاکستان کہتے ہیں، جن کو آپ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو پہلے سے اس خطے میں موجود تھے، ایٹم کے نام سے، ترکستان اسلامک موومنٹ کے، ازبک اسلامک موومنٹ، جن کا کام، جن کو امریکیوں نے تیار کیا ہے چین میں فساد برپا کرنے کے لیے تاکہ پاکستان اور چین کے تعلقات خراب ہوں. تو یہ سارے دہشت گرد جو یہاں پچھلے 20 سال سے موجود تھے، اب صرف یہ اپنا نام بدلیں گے، داعش یہاں نہیں پہنچے گی، پاکستان کے خوارج اپنا نام تبدیل کریں گے. فضل اللہ گروپ جو ہے اور دوسرے جو گروپ وہاں موجود ہیں، تحریک طالبان پاکستان موجود ہے، وہ اپنے آپ کو تحریک طالبان پاکستان کے بجائے داعش کہنا شروع کر دیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عراق سے داعش نکل کے یہاں پہنچ گئے، یہاں پہنچنے کا کوئی رستہ نہیں ہے اس کے پاس، نہ کوئی سپلائیز آ سکتے ہیں، نہ ٹرک پہنچ سکتے ہیں، نہ اسلحہ آ سکتا ہے، نہ یہ تیل ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، کچھ بھی طریقہ ذریعہ واسطہ نہیں ہے. تو اس خطے میں داعش نہیں ہے، یاد رکھیے گا. داعش کے نام پر مقامی دہشت گرد گروہ جو پہلے سے موجود تھے، وہ نام ضرور بدل سکتے ہیں. عراق سے کوئی داعش یہاں اب نہیں پہنچ سکتا. دیکھیے، جہاں تک ایران کا تعلق ہے، ایران ہمارا ہمسایہ بھی ہے، ہمارا بھائی بھی ہے. ایران ہم پہلے بھی کئی دفعہ جا چکے ہیں اور آئندہ بھی جائیں گے، اور ابھی بھی میرے پاس بہت ساری دعوتیں موجود ہیں ایران آنے کے لیے. وہ صرف چونکہ پاکستان کے معاملات کو میں ذرا دیکھ رہا ہوں تو میں نے ابھی سفر نہیں کیا، لیکن انشاءاللہ ایران تو ہمارا گھر ہے، جب چاہیں گے جائیں گے. ہمارے بہت پیارے دوست وہاں موجود ہیں، اور واپس آنے کے بعد ہمارا ان سے رابطہ بھی ہو چکا ہے، اور ظاہر ہے یہ انٹرویو بھی جو ہو رہا ہے وہ اسی رابطے کے نتیجے میں ہے. اور جہاں تک ایران کے کردار کا تعلق ہے، جیسے ہم نے کہا کہ مسلم دنیا میں ایران تقریباً تنہا ہے، کیونکہ سنی ملکوں کی اکثریت ہے، اور ایران جس طرح بشار الاسد کی حکومت کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے، جو عرب دنیا ہے وہ اس کی حمایتی نہیں ہے، ترکی بھی اس کا حمایتی نہیں ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بڑی مشکل صورتحال بن جاتی ہے، کیونکہ ہمارے عرب دنیا سے، ترکی سے بڑے قریبی تعلقات ہیں، اور ہمارے بھائیوں کی لڑائی ہو گئی ہے. ہم نہ، اور آپ نے نوٹ کیا کہ جب سعودی عرب نے یمن میں پاکستانی فوج مانگی تھی، تو پوری دنیا کا خیال تھا کہ پاکستانی فوج کبھی بھی انکار نہیں کرے گی، خود ایران گورنمنٹ یہ سمجھتی تھی کہ پاکستانی فوج اب یمن چلی جائے گی، سب کو پتا تھا یہ بات، اور اگر پاکستانی فوج یمن چلی جاتی تو سب کو معلوم ہے کہ پھر یمن میں کیا ہوتا، پھر وہ نہ ہوتا جو ابھی ہوا ہے. ٹھیک، ابھی سعودی عرب نے تمام دنیا سے فوجیں بلا لیں، اس کے باوجود یمن میں یہ پھنس گئے، اور اس بری طرح پھنسے کہ عدن کو نہیں لے سکے یہ، یعنی سنا کو نہیں لے سکے یہ، حدیدہ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، حدیدہ بھی وہ دو پورٹس ہیں ان کے قریب کنٹرول میں نہیں ہے. نقصان یہ ہوا ہے کہ جنوبی سعودی عربیہ کے سات بڑے بڑے سے سات ہوائی اڈے بند پڑے ہوئے ہیں، چونکہ اس جنگ کی وجہ سے ان کے پورے جنوب میں اتنا پریشر اور دباؤ آنا شروع ہو گیا، سعودی کیجولٹیز آنا شروع ہو گئی، پورے امارات کی فوجیں اور بحرین کی فوجیں، سعودی عرب کی فوجیں گئیں، ان کے سینکڑوں میں ان کی کیجولٹیز ہیں، نقصانات ہیں ان کے. نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اندازہ بھی کر لیا کہ مزید اس جنگ کو جاری نہیں رکھ سکتے، جب ہی انہوں نے اقوام متحدہ میں جا کے ایک سیز فائر کر دیا. لیکن اگر پاکستانی فوج یمن جاتی تو ایسا نہ ہوتا، سب کو معلوم ہے، ہمیں کوئی یہ تکبر کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اس وقت پوری مسلم دنیا کی سب سے زیادہ بیٹل ہارڈن، سب سے زیادہ جنگ کو جاننے اور جنگ لڑنے والی قوم جو فوج جو ہے وہ پاکستانی فوج ہے. اور ہم نے اس وقت ٹی ٹی پی کے خلاف جس طرح کی جنگ لڑی ہے، ہمارا ایک ایک سپاہی اس وقت جو ہے وہ ایک صف شکن، ایک مجاہد کی حیثیت رکھتا ہے. اس کے باوجود پاکستان نے، حالانکہ سعودی عرب ہم کو اربوں ڈالر دے رہا تھا، اور پاکستان نے اپنی تاریخ میں کبھی سعودی عرب کو انکار نہیں کیا، لیکن یمن میں انکار کر دیا. تو ہم نے یہ ایران کی محبت میں کیا، سعودی عرب کی مخالفت میں کیا، یا امت کے مفاد میں کیا؟ یہ سوال امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان نے یہ امت کے مفاد میں کیا کہ اگر ہم جاتے ہیں امت تقسیم ہو جاتی. پاکستان کو ایک بات کا پوری طرح احساس ہے کہ پاکستان کا کردار مصالحت کار کا ہے، پاکستان کا کردار اپنے بھائیوں میں صلح کرانے کا ہے. کبھی پاکستانی فوج اپنے مسلمان فوجوں کے خلاف یا مسلمان بھائیوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں ہوگی. تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے تمام تر سعودی دباؤ کے باوجود ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو ہمیشہ اچھا رکھا ہے، کبھی ہمارا کوئی تصادم ایران کے ساتھ نہیں بنا، حالانکہ اختلافات ہیں ہمارے، ہم کو اعتراضات ہیں ایران کی پالیسیز کے اوپر. ایران ہند کے بہت نزدیک ہے، اور ہند ہمارے ساتھ بہت زیادہ، جو پاکستان کے ساتھ جو معاملہ ہے، ہند مسلسل کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کے راستے افغانستان میں اس کو راستہ دیا جائے، پاکستان نے راستے روکے ہوئے ہیں، لیکن وہ پھر ایران کی چابہار کے ذریعے جانا چاہتا ہے. پاکستان کے اندر جب ہم فرقہ واری دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کام کرتے ہیں تو پاکستان کے ریاستی اداروں کو اعتراض یہ ہے کہ پاکستان میں شیعہ گروپوں کو فنڈنگ ہو رہی ہے ایران سے، اور انہوں نے یہ بھی ایرانی حکومت سے بات کی گئی ہے کہ آپ بے شک فنڈنگ کریں لیکن ہمیں بتا کر کریں، خفیہ نہ کریں. چونکہ ایران، پاکستان میں جو شیعہ گروہ ہیں وہ ریاست کے خلاف جنگ نہیں کر رہے، وہ اپنے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں، اس لیے پاکستانی ریاستی ادارے ان کو دہشت گرد تصور نہیں کرتے، لیکن یہ ضرور چاہتے ہیں ایران سے کہ آپ ہمیں بتا کر کریں، ہم سے چھپا کے نہ کریں، یہ حقیقت بتا رہے ہیں ہم آپ کو. اور یہ باتیں ایرانی حکومت سے کی گئی ہیں، ایرانی حکومت کو سمجھایا گیا ہے کہ اگر بلوچستان سے ہمارے جا کے کوئی ایران میں دہشت گردی کرتا ہے تو وہ ہم نہیں کروا رہے، وہ انڈینز ہیں جو افغانستان سے پاکستان کے راستے کرواتے ہیں، تو ہم سے ناراض نہ ہو، ہم سے جھڑپ نہ کریں، انڈیا کو دیکھیں، افغانستان میں فتنہ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ معاملات ہیں، یہ جو ہمارے اختلافات ہیں طالبان کے حوالے سے، ایران کی حکومت کو ہم سے ماضی میں اختلاف یہی تھا کہ ہم نے طالبان کو سپورٹ کیا جنہوں نے افغانستان میں شیعوں کو مارا، لیکن اب خود ایرانی حکومت کے طالبان سے تعلقات ہو گئے، کیونکہ طالبان بھی اتنے عرصہ مار کھا کے اتنے شدید نہیں رہے جتنا پہلے تھے، حالات تبدیل ہو گئے افغانستان میں بھی. تو پاکستان اور ایران کو تو خاص طور پر اکٹھے ہو کر افغانستان کے معاملات میں دخل دینا چاہیے کہ جب تک افغانستان میں فساد رہے گا ایران اور پاکستان دونوں میں فساد رہے گا. تو ایک تو یہ ہم دونوں کا کامن انٹرسٹ ہے کہ ہم چین اور پاکستان اور ایران، اگر ہم تین ملک ملتے ہیں تو افغانستان میں ممکن نہیں ہے کہ غیر ملکی طاقتوں کو افغانستان میں چھوڑا جائے، امریکیوں کا کیا کام ہے افغانستان میں؟ اگر یہ پاکستان، ایران اور چین مل جاتے ہیں تو ہم غیر ملکی طاقتوں کو، غیر ملکی فوجوں کو افغانستان سے نکالیں، اور باقی جو افغان ہیں وہ ہماری بات مان لیں گے، ان کو ہم بٹھا کے آپس میں افغانستان میں امن قائم کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر سی آئی اے اور انڈینز افغانستان میں داعش بھی پیدا کریں گے، ٹی ٹی پی بھی پیدا کریں گے، جو پاکستان میں شیعوں کو بھی ماریں گے، پاکستانی ریاست کو بھی ماریں گے، کیونکہ خوارج شیعہ اور سنی دونوں کے دشمن ہیں، خوارج پاکستانی ریاست کے بھی دشمن ہیں اور فرقہ وارانہ بنیاد پر اہل تشیع کے بھی دشمن ہیں. تو پاکستان اور ایران کو خوارج کے خلاف تو متحد ہونا چاہیے، اور خوارج افغانستان بیٹھے ہیں، اس کے لیے افغانستان سے امریکیوں کو اور انڈینز کو نکالنا ضروری ہے. تو یہ پالیسی جو ہے، یہ پاکستان اور ایران کو اب آئندہ کھانے والے وقتوں کے لیے بنانی ہے. تو جیسے عرض کی بات کہ یہ کوئی پاسبلٹی جو 34 ملکوں کا الائنس بنایا ہے سعودی عرب نے, کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ پاکستان اس الائنس میں شامل ہو کر فرقہ وارانہ بنیادوں پر جنگ کرے گا, نہیں. یہ ممکن ہے, دیکھیے داعش کے خلاف اتحاد, ہم بہت بڑے حامی ہیں اس بات کے. ہمیشہ میں نے اپنے پروگراموں میں بھی یہ بات کہی ہے کہ داعش کے خلاف مسلمان ملکوں کو متحد ہونا چاہیے, لیکن اور داعش چونکہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں لہذا سنی ملکوں کو اس کی قیادت بھی کرنی چاہیے, یہ بات بھی ٹھیک ہے. کیونکہ داعش سنی کہتے ہیں نا اپنے آپ کو, کیونکہ شیعہ اگر ان کے مقابلے پہ کھڑے ہوں گے تو ان کی کوئی حیثیت داعش کی نظر میں نہیں ہے, وہ ایک اختلافی فرقہ وارانہ بنیاد ہو جاتی ہے. لیکن جب اہل سنت کھڑے ہو کے یہ کہیں گے کہ تم اہل سنت میں سے نہیں ہو, تو پھر داعش کے پاس اس کا کوئی شرعی جواز نہیں رہ جاتا, ان کے خلاف یہ بہت بڑی حجت بن جاتی ہے. مگر یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ داعش صرف شیعوں کے مخالف نہیں ہے, سنیوں کے بھی مخالف ہیں. تو اگر کوئی محاذ داعش کے خلاف ہے تو اس میں اہل تشیع اہل سنت دونوں ہونے چاہیے. صرف اہل سنت کا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ محاذی جب ایک الائنس ہی آپ فرقہ وارانہ بنیاد پر بنا رہے ہیں تو پھر یہ شک ذہن میں آتا ہے کہ یہ داعش کے خلاف نہیں, یہ فرقہ وارانہ بنیادوں پر بنایا گیا ہے. تو یہ آئندہ آنے والے وقتوں میں پاکستان دیکھے گا, اگر یہ جنگ واقعتاً داعش کے خلاف ہے تو پاکستان اس میں شامل ہوگا. اگر یہ جہاں بھی ہم کو احساس ہوا کہ یہ یمن کی طرح کوئی فرقہ وارانہ بنیادوں پر یہ کوئی الائنس بن رہا ہے یا جس میں ہمارے نام داعش کا استعمال کیا جا رہا ہے لیکن استعمال فرقہ وارانہ بنیادوں پر ہو رہا ہے, تو پاک فوج اس کا حصہ کبھی نہیں بنے گی. دیکھیے بات یہ ہے, قرآن پاک کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, سیدی رسول اللہ کے حدیث مبارکہ کو دیکھیں, تو حنود اور یہود کو سب سے بڑا دشمن مسلمانوں کا قرار دیا گیا ہے. مشرکین کو, یہود تو اہل کتاب ہیں, ہندو تو مشرک ہیں, اور مشرک ہمارے ہمسائے میں بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان کی ریاست کو تسلیم ہی نہیں کرتے. اگر ہم سچ بات بتائیں تو اسرائیل ایران کے لیے کبھی خطرہ بن ہی نہیں سکتا کہ بیچ میں دو ملک, کئی ملک آتے ہیں بیچ میں. تو اسرائیل جب بھی ایران کے خلاف کوئی کاروائی کرے گا وہ کوئی خفیہ طریقے پہ کرے گا, کسی اور ملکوں کے ذریعے کرے گا, دہشت گرد گروہوں کے ذریعے کرے گا, براہ راست اسرائیل تو ایران پہ حملہ کر نہیں سکتا.
جس کی تیاری کر بھی رہا ہے وہ بھی,
تو وہ ہمیشہ دہشت گرد گروہوں کو استعمال کرے گا. لیکن پاکستان کا مثال تو ہمارے سامنے موجود ہے کہ 1971 میں 71 میں انڈیا نے براہ راست پاکستان پر حملہ کر کے مشرقی پاکستان ہم سے توڑا اور بنگلہ دیش بنا دیا, اور جب سے پاکستان بنا ہے ہم ہر روز حالت جنگ میں ہندوستان کے ساتھ ہیں. اور اب جو ہندو زائنسٹ, ہندو سہونی نریندر مودی کی شکل میں درندے جو وہاں پر آ گئے ہیں, جن کو جن کی آئیڈیالوجی, جن کا نظریہ یہ ہے کہ پاکستان کو ختم کرتے ہوئے ہم نے کابل تک ہندوستان کو پھیلانا ہے, جب ان کا نظریہ یہ ہے تو ہمارے لیے سب سے بڑا دشمن تو ہمارا مشرق جو ہمارے مشرق میں بیٹھا ہوا ہے, جو روز پاکستان کو ختم کرنے کے لیے سازشیں کر رہا ہے. ہمارے پاکستان کے اندر پچھلے 5-6 سال کے اندر 1 لاکھ سے زائد پاکستانی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں. یہ اسرائیل نے نہیں کیے, یہ انڈیا نے کیے. پاکستانی فوج کے 40,000 جوان شہید اور زخمی ہو چکے ہیں پچھلے 5-6 سال میں, جبکہ ملک پہ کوئی جنگ بھی نہیں ہے. 40,000 سے زائد پاکستانی جوان شہید اور زخمی ہو چکے ہیں, یہ انڈیا نے کیے ہیں. خوارج اور مشرکوں کا اتحاد ہے پاکستان میں, خوارج اور مشرکوں کا اتحاد ہے, اور وہ خوارج سارا اسلحہ مشرکوں سے لے کر آتے ہیں. انڈین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت کمار دوول نے خود اپنے منہ سے کہا ہے کہ انڈین انٹیلیجنس را دارالعلوم دیوبند کو استعمال کر کے ٹی ٹی پی کے خوارج کو کنٹرول کر رہی ہے تاکہ پاکستان پر حملے کیے جا سکے. یہ آن ریکارڈ بیان ہے اس کا. تو پاکستان کے لیے تو کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ اسرائیل پاکستان کو سب سے بڑا خطرہ دیکھتا ہے, ایران سے زیادہ بڑا خطرہ وہ پاکستان کو دیکھتا ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. کیوں؟ کہ پاکستان کے پاس ایٹمی میزائل ہیں اور ہمارے میزائل پاکستان سے اسرائیل تک پہنچ سکتے ہیں. ایران کے پاس میزائل ہیں, ایٹمی ہتھیار نہیں ہیں. تو اب مجھے خود بتائیے کہ اسرائیل کے لیے ایران زیادہ بڑا خطرہ ہے یا پاکستان بڑا خطرہ ہے؟ تو پاکستان اور ایران کو یہاں پر ایک اتحاد کی ضرورت ہے, ہمیں ایک ڈیفنس الائنس کی ضرورت ہے کہ جس میں پاکستان ایران, ہم یہ اعلان کریں کہ جو ایران کا دشمن ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے, اور جو پاکستان کا دشمن ہے وہ ایران کا دشمن ہے. اس صورتحال میں ایران ہندوستان کو اپنا دشمن ڈکلیئر کرے گا, اور ہم اسرائیل کو تو دشمن پہلے ہی ڈکلیئر کر چکے ہیں, ہمارا پہلے ہی دشمن ہے, اور ہم ایران کو ایک نیوکلیئر کور دے سکتے ہیں right. کہ اگر اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو پاکستان خطہ اول پر اس کا دفاع کرے گا, اور جو اختلافات مسلمان ملکوں سے ہیں وہاں پر ہم یہ اعلان کریں گے کہ اگر اختلاف مسلمان ملکوں سے ہے تو وہاں پاکستان مصالحت کار کا کردار ادا کرے. تو اس میں امت کے مسائل حل ہونے, دشمنوں کو جو بڑے دشمن ہیں اسرائیل اور مشرق انڈیا, ان کو بھی ہم پیچھے ہٹا سکیں گے اور اپنے معاملات ہم خود طے کرنے کے قابل ہوں گے. مجھے یہ بات پوری طرح یقین ہے کہ اگر پاکستان سعودی عرب, ایران اور ترکی سے کہے کہ آپ تینوں آئیے ہم آپ سے بات کرتے ہیں, ایران راضی ہو جائے گا, ترکی بھی راضی ہو جائے گا, سعودی عرب راضی نہیں ہوگا. جو میں نے جیل میں, جو میرے پاس, میں نے اس وقت سعودی عرب میں 4 مہینے گزارے ہیں, تو میں نے ان کی ساری ریاست, ساری حکومت, سارے نظام کو جو دیکھا ہے, وہ اپنے غصے میں, اپنی نفرت میں بہت آگے جا چکے ہیں, اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس سے یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں. ان میں اگر تو یہ بات کرنے کے لیے آ گئے, اگر یہ شام پہ معاملے پہ, عراق کے معاملے پہ, ایران کے ساتھ, ترکی کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے پہ راضی ہوئے تو شاید پھر یہ بچ جائیں گے, ورنہ جس قسم کی بغاوت خود سعودی عرب کے اندر پیدا ہو رہی ہے وہ اس ریاست کو بٹھا دے گی. دیکھیے ابھی جو میں نے کہا نا کہ میں جیل کے اندر جب میں تھا تو مجھے انہوں نے ساری جیلوں میں پھرایا, اور میں نے درجنوں کے حساب سے ان کے سعودی جو گرفتار لوگ تھے ان سے بھی میری ملاقات, ہم ایک ظاہر ایک کمروں میں ہوا کرتے تھے تو باتیں ہوتی تھی. جو بات ہم نے دیکھی بڑی واضح کہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو سعودی قیادت ہے اس میں آپس میں شدید انتشار ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ محمد بن نائف جو وزیر داخلہ ہیں, اصل میں ہمیں قید محمد بن نائف نے کیا ہوا تھا, وزیر داخلہ بھی ہیں, ولی عہد بھی ہیں, تو محمد بن نائف ایک بادشاہ کا بیٹا نہیں ہے. محمد بن نائف کا والد بادشاہ نہیں تھا, اور محمد بن نائف شاہ عبدالعزیز کا بیٹا نہیں ہے, پوتا ہے. تو اب جو بادشاہ سلمان, اس کے بعد جو بادشاہ بنے گا وہ عبدالعزیز کا بیٹا نہیں ہوگا, پوتا ہوگا. تو جب پوتوں کی باری آ رہی ہے, جب اس کے گرینڈ سنز کی باری آ رہی ہے, تو پھر وہ باقی گرینڈ سنز جو بادشاہوں کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا حق پہلے ہے. عبداللہ کا بیٹا ہے, فہد کا بیٹا ہے, فیصل کا بیٹا ہے, یہ سارے وہ بیٹے ہیں کہ جو بادشاہوں کے بیٹے ہیں. نائف کا باپ بادشاہ نہیں تھا, شہزادہ نائف جو تھا, جو عبدالعزیز کا بیٹا ہے, وہ پہلے فوت ہو گیا, اس کی وجہ سے اس کو ولی عہد بنایا گیا. تو یہ اختلاف اس معاشرے میں اس وقت شدید نظر آ رہا ہے, اور محمد بن نائف کی پالیسیز جو ہیں, جو انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے ہیں, وہ بڑی شدید ہیں. یعنی خود سعودی رائل فیملی کے اندر بھی یہ بات, اس بات پہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ آپ سیاسی اختلاف کو بڑی شدت سے کچل رہے ہیں, اس کے نتیجے میں بغاوت برپا ہو جائے گی. محمد بن نائف کی پالیسیز ہیں کہ وہ بڑی شدت سے ان کو دبا رہا ہے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ جیلوں میں بند ہیں, سزائے موتیں دی جا رہی ہیں اور قتل کیا جا رہا ہے, اور سارا معاملہ جو ہے یہ ساری پالیسیز محمد بن نائف کی ہیں. تو خود رائل فیملی کے اندر بھی محمد بن نائف سے اختلافات ہیں, بہت شدید اختلافات ہیں. تو اب یہ بات دیکھنے کی ہے کہ پرنس سلمان جو اس وقت حکمران, بادشاہ سلمان جو ہیں, ان کے انتقال کے بعد جو پاور سٹرگل ہوتی ہے وہ کس نوعیت کی ہے, چونکہ خود رائل فیملی میں یہ بات پسند نہیں کی جا رہی کہ نائب ولی عہد جو ہیں وہ بادشاہ نے اپنے 30 سالہ بیٹے کو لگا دیا ہے. یعنی جو بادشاہ سلمان ہے اب وہ ایک سٹیپ پہ تو جو اگلا ولی عہد ہے وہ اس کا بھتیجا ہے, لیکن اس ولی عہد کا ولی عہد بادشاہ کا بیٹا ہے. تو یہ اختلافات اب رائل فیملی میں ہیں, اور آپ کا یہ خیال درست ہے کیونکہ مجھے خود بھی جیل کے اندر رہتے ہوئے یہ بات بڑی واضح نظر آئی کہ تمام سعودی قیدی جو بند تھے وہ یہی بات کر رہے تھے کہ بڑی شدت اور بڑا ظلم ہے اس وقت, اختلافات رائل فیملیز میں بہت زیادہ ہیں, اور آئندہ آنے والے وقتوں میں رائل فیملی شاید محمد بن نائف کو اور سلمان کو بادشاہ اور ولی عہد کے طور پر قبول نہیں کرے گی, اس میں اختلاف پھیلے گا. دیکھیے جو بھی پاکستان کی سیاست کو جانتا ہے, پاکستان کی سیاست پہ آج کل کی جس کی نظر ہے, وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ پاکستان کی ریاست اس وقت 2 حصوں میں تقسیم ہوئی ہوئی ہے. جمہوری حکومت ایک طرف ہے, سیاسی جماعتیں ایک طرف ہیں, پاک فوج ایک طرف ہے, اور جتنی بھی دہشت گردی کے خلاف کارروائی ہوئی ہے یہ پاک فوج کی ہوئی ہے. سیاسی جماعتوں نے کسی قسم کی کوئی دہشت گردی کو روکنے کے لیے کارروائی نہیں کی, ان کو مجبور کیا ہے فوج نے کہ یہ قانون سازی کریں, مجبور کیا ہے کہ فوجی عدالتیں بنائیں, مجبور کیا ہے کہ یہ فوج کو اجازت دیں کہ فوج ان معاملات میں بھی دخل دے کہ جو اصل میں سیاسی معاملات ہیں, لیکن فوج نے اب وہ ان معاملات میں دخل دینا شروع کیا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں کسی صورت میں بھی فوج کو کام کرنے نہیں دیں گی. آپ نے جب بات کی جاتی ہے کہ ان کے پیادہ فٹ سولجرز زمین پہ دہشت گردوں کو قتل کرنے کی پھر تو وہ فوج کو اجازت دیتے ہیں, لیکن جب ریاستی اداروں میں دہشت گرد موجود ہوں جو ان کو دہشت گردوں کو خوارج کو فنڈنگ کر رہے ہیں, ان کو عدالت میں رہائی دلوا رہے ہیں, ان کو میڈیا پہ کوریج دے رہے ہیں, ایئر ٹائم دے رہے ہیں, جب فوج ان پر ہاتھ ڈالتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پوری ریاست پوری حکومت فوج کے خلاف کھڑی ہو جاتی. ڈاکٹر عاصم کی ایک مثال آپ کے سامنے, کراچی کا ایک واقعہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا بہت بڑا یہ سہولت کار ہے جس کے بارے میں ریکارڈ پہ ثابت ہو چکا ہے کہ کراچی میں دہشت گردی بھی کرواتا رہا ہے, ٹارگٹ کلنگ بھی کرتا رہا ہے, دہشت گردوں کو یہ علاج بھی کرتا رہا ہے, ریاست کے خلاف حملے کرواتا رہا ہے. اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ بینظیر کو قتل کروانے میں خود زرداری شامل تھا اور اس نے دہشت گرد گروہوں کو پیسے دے کے زرداری بینظیر کو قتل کروایا تاکہ خود صدر بن سکے. یہ باتیں بھی اب سامنے آ رہی ہیں, لیکن ان سارے جرائم کے جاننے کے باوجود بھی آپ نے دیکھا کہ سندھ اسمبلی نے یہ قرارداد پاس کی کہ فوج اور رینجرز سیاسی لوگوں پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی. آپ زمین پہ چلنے والے جیب کترے ٹارگٹ کلر کو تو پکڑے, لیکن جو ان کو پناہ دیتا ہے, جو ان کو پیسے دیتا ہے, اس پر آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. اب ظاہر ہے اس کے نتیجے میں ایک شدید تصادم ہے فوج اور حکومت کے درمیان, اور اگر یہ صورتحال اسی طرح چلتی رہی, کیونکہ پوری قوم فوج کے ساتھ ہے, فوج حکومت اور سیاست کے ساتھ نہیں ہے, اور یہ صورتحال اسی طرح چلتی رہی تو کچھ عرصے میں پھر فوج مجبور ہو جائے گی کہ اس حکومت کو ہٹا کر کنٹرول حکومت کا ریاست کا اپنے ہاتھوں میں پوری طرح لے لے. میں مارشل لا نہیں دیکھتا, فوج کے اندر مارشل لا کا ارادہ نہیں ہے, لیکن فوج یہ ضرور چاہتی ہے کہ اس حکومت کو ہٹا کر اچھے لوگ لائے جائیں کہ جو فوج کے ساتھ مل کر اس دہشت گردی کے خلاف کام کریں. اس وقت جو لوگ ہیں یہ خود دہشت گرد ہیں, چاہے وہ نواز شریف کی حکومت ہو, الطاف حسین کی ہو, زرداری کی ہو, جماعت اسلامی کی ہو, جمعیت علماء اسلام کی ہو, عوامی نیشنل پارٹی کی ہو, یہ سارے لوگ جو مختلف صوبوں میں حکومتیں کر رہے ہیں یہ خود دہشت گرد ہیں, اور فوج کو ان کے خلاف کارروائی اسی صورت میں فوج کر سکتی ہے کہ جب فوج مارشل لا کے ذریعے یا طاقت کے ذریعے ان کو ہٹائے اور پھر یہاں پہ ایک ایسی عبوری سویلین حکومت لے کر آئے, ایک ایسی عوامی حکومت لے کر آئے کہ جو پاکستان میں وہ کرے جو فوج کروانا چاہتی ہے. اس صورتحال میں جو موجودہ جمہوریت ہے یہ اور فوج اب زیادہ عرصہ ساتھ نہیں چلیں گے. دیکھیں آیت اللہ خامنائی کے بارے میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ایران کے بہت صاحب نظر اور صاحب بصیرت حکمران ہیں, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے. پھر ان کا وہ فتویٰ کہ جس میں انہوں نے یہ کہا ہے خاص طور پر جو کہ پوری دنیا میں ایون اہل سنت کے لیے بھی بڑا خوش آئند تھا کہ جب اس میں انہوں نے فتویٰ دیا کہ اہل سنت کے اکابر کو خلفائے راشدین کو طنز اور طانے اور گالی کا نشانہ نہ بنایا جائے, وہ حرام ہے. وہ پوری مسلم دنیا میں اس فتوے کو بڑی اہل سنت کی دنیا میں اہل سنت دنیا میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا, بڑی اس کو اپریشیٹ کیا گیا. تو اس طرح کے بہت سارے ان کے کردار ہیں کہ جس کی وجہ سے بہت بڑے صاحب بصیرت ایران کے حکمران اور ایران کے مخلص حکمران کے طور پر وہ سامنے آئے, لیکن یہ کہ کیا وہ پوری مسلم دنیا کے ایک لیڈر کے طور پہ سامنے آ سکتے ہیں, اس فرقہ وارانہ ماحول میں یہ ممکن نہیں ہے. صاف بات ہم آپ سے کر رہے ہیں, اور ان کو ایک اہل تشیع کی آواز اور اہل تشیع کے سربراہ کے طور پر تو کوئی شبہ کی بات نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی مقابلے کے ان سے بڑا وجود اس وقت اہل تشیع مسلمانوں میں نہیں ہے. لیکن اہل سنت مسلمان ان کو بحیثیت اپنے امام یا لیڈر کے قبول نہیں کریں گے, یہ بھی حقیقت ہے. اور جو اختلافات مسلمان دنیا میں موجود ہیں ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی بہترین وجود ہو سکتا ہے اہل تشیع میں تو آیت اللہ خامنائی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن مل کے بٹھانے کی بات ہے, اور جو کچھ ہمارا رابطہ ہوا ہے, جو کچھ ایران کے ساتھ ہمارا رابطہ اور ہمارا تعلق ہے, جو کچھ ہمارے دوستوں کے ذریعے ان تک پیغام پہنچے ہیں یا ان کے پیغام ہمارے تک آئے ہیں, وہ بہت حوصلہ افزا ہیں, اور ہمیں بہت امید ہے اس بات سے کہ اگر پاکستان میں کوئی مضبوط حکومت اور قیادت آ جائے, کیونکہ مسئلہ پاکستان کا ہے, ہمارے پاس حکومت ہی نہیں ہے, سارے کام فوج کر نہیں سکتی, اگر مضبوط سیاسی حکومت پاکستان میں آ جائے یا مضبوط فوجی حکومت ہی آ جائے تو جس کے ساتھ معاملات مستحکم طریقے پہ طے کیے جا سکتے ہیں, جو مضبوط حکومت ہو, تو ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پھر ہم سعودی عرب اور ترکی کو بٹھا سکتے ہیں. اور ایران کی طرف سے جیسے ہم نے کہا کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے, جب ہم ایران سے کہیں گے ایران آ کے بیٹھے گا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے, پرابلم ہمیں ہو رہی ہے سعودی عرب سے, سعودی عرب راضی نہیں ہو رہا, وہاں اختلافات زیادہ ہیں, وہ ان کی بہت زیادہ دشمنی ہے اس وقت ایران کے ساتھ, اور یہ بدنصیبی کی بات ہے امت کی کہ اس کی وجہ سے نقصان پوری امت مسلمہ کا ہو رہا ہے, اور سب سے بڑھ کر سعودی خود اپنا نقصان کر رہے ہیں. اگر یہی حالات چلتے رہے تو مجھے پھر آل سعود کا مستقبل کوئی بہت